رسول اللہ رسول اللہ
رسول اللہ
حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ
رسول اللہ
حبیب اللہ حبیب اللہ. اما بعد قال الحكيم في كتابه العظيم واصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اللہ نے کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہ صرف آخری نبی ہے اللہ کا محبوب ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا ہے. اب وہ جو سب سے اعلیٰ ہے سب سے زیادہ عظیم ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں نے تمہارے ذکر کو ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے, اس کا ذکر کتنا بلند ہوگا یہ آپ اور ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. تو یہ پہلا تعارف جو قرآن کرتا ہے. دوسرا تعارف اس نبی کے حوالے سے قرآن یہ کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم, اے رسول آپ کا اخلاق اخلاق عظیم ہے, کائنات کا عظیم موجود پروردگار عالم ہے اور پروردگار عالم رسول کے اخلاق کو اخلاق عظیم کا ہے, وہ نبی کتنا عظیم ہوگا آپ اور ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے رسول ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے کہ جس کو عالمین کا رب رحمت للعالمین کا ہے اس کی ذات کی عظمت کا ادراک آپ اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب میں موضوع کو بدلنے سے پہلے قرآن کے حوالے سے ایک جملہ کہہ کر میں موضوع کو دوسرے طرف لے جاؤں گا, وہ یہ ہے کہ اللہ نے بہت سارے انبیاء بھیجا ہے لیکن ان انبیاء کو اللہ نے اپنی مشیت پر چلنے کا حکم دیا ہے, جو میں حکم دوں گا تمہیں اسی پر عمل کرنا ہوگا. جتنے انبیاء آخری نبی کے علاوہ جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں وہ پابند تھے کہ اللہ کا حکم آئے اور اس پر عمل کرے بس. لیکن قرآن اس آخری نبی کے بارے میں تعارف فرماتا ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب تو بار بار چہرہ آسمان کی طرف کر رہا ہے, میں اسی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دوں گا جو تیری مشیت سے اس کو بنا دوں گا. اسلام جس نبی کی مشیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت بنا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی مشیت کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. بلّہ تو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے, تو اب وہ نبی جس کی مشیت کو اللہ تبارک و تعالی شریعت قرار دے دے اس نبی کی عظمت اور مقام کے بارے میں آپ اور ہمارے لیے ادراک کرنا تصور کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور اس مطلب کو میں یہاں لے جا کے اس مطلب کو روک دوں گا کہ بعد از خدا اللہ تبارک و تعالی کے بعد تو ہی قصہ مختصر, یعنی اگر تعارف کا ذکر آئے تو سب سے عظیم تو پروردگار ہے, پروردگار کے بعد رسول کا مقام ہے, یہی قصہ مختصر ہے. یہ قرآنی حوالے سے چند جملہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کی. اب میں آتا ہوں ان مطالب کی طرف جو آپ اور ہمارے لیے ضروری ہے. ان میں سے پہلا مطلب جس کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ نبی عالمین کے لیے رحمت ہے, اس کا مطلب ہے ہمارے لیے بھی رحمت ہے. جب ہمارے لیے رحمت ہے تو رحمت کا اصول یہ ہے, اسے خیال رکھنا ضروری ہے, رحمت کا اصول یہ ہے. مثلا بارش رحمت ہے, بارش اس برتن کے اندر, بارش کا پانی اس برتن کے اندر آ سکتا ہے جو برتن صحیح رکھا گیا ہو اصلا. لہذا رسول تو عالمین کے لیے رحمت ہے, لیکن اگر ہم اپنے دل کو الٹا رکھ دیں اپنے ظرف کو الٹا رکھ دیں تو وہ عالمین کا رحمت ہے, عالمین کے لیے رحمت ہے وہ, لیکن اس کے باوجود ہم اس رحمت سے فیضیاب اس لیے نہیں ہو سکیں گے چونکہ ہم نے جس ضرب کے اندر رحمت کو وصول کرنا تھا اس ضرب کو ہم نے الٹا کر کے رکھ دیا. تو لہٰذا پہلی شرط, اگر آپ رسول کی یاد مناتے ہیں, رسول کا ذکر کے لیے آئے ہیں, تو پہلے ہمیں کوشش کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ضرب کو سیدھا کر دیں تاکہ رحمت خود بخود اس میں آ جائیں. پھر آپ کو تکلیف دینے کی, زحمت کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرب کو صحیح کرنا ہماری ذمہ داری ہے, رحمتیں خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے. تو پہلی شرط ضرب کا سیدھا ہونا, اور دوسری شرط یہ ہے کہ ضرب کا صرف سیدھا ہونا کافی نہیں ہے, ضرب کا پاک ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ضرب تو آپ نے سیدھا رکھ دیا لیکن ضرب ہی نجیس ہے, تو آپ اس میں دودھ ڈالیں گے تو دودھ نجیس ہوگا, پانی ڈالیں گے تو الٹا پانی نجیس ہو جائے گا. رحمت للعالمین کے رحمت کو وصول کرنے کے لیے دوسری شرط صحیح ہونے کے علاوہ اسے پاک ہونا ضروری ہے. تیسری شرط, آپ نے ضرب کو سیدھا بھی کر دیا, آپ نے ضرب کو پاک بھی کیا, پھر بھی کافی نہیں ہے. اور ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ اس ضرب کے اندر کہیں سوراخ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس ضرب کے اندر اس برتن کے اندر اگر سوراخ ہو تو جو چیز آپ ڈالیں گے نیچے سے لیک ہو جائے گا, وہ چیز لیک ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی, اس کے اندر بچے گی نہیں اصلا. تو مختصر یہ موضوع تو بہت اہم ہے. تو اگر اللہ کے رسول, اللہ خود فرماتا ہے وہ اصدق الصادقین, یہ عالمین کے لیے رحمت ہے, اور آپ ہمارے لیے, آپ کب رحمت ثابت ہو سکتے ہیں؟ جب ہمارا ضرب صحیح ہو, ضرب پاکیزہ ہو اور ضرب کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو, کوئی کمزوری نہ ہو. تو یہ ہے ضرب. اب میں آتا ہوں دوسرے مطلب کی طرف. ہمارا دل ضرب ہے, ہماری روح اور ہمارا باطن ایک ضرب اور برتن کے مانند ہے. ضرب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی خود کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے, آپ اس کے اندر کیا چیز ڈالتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ قیمتی بنتا ہے. ایک مکان بنایا آپ نے, مکان بنانے کے بعد اس کے اندر آپ نے جانور رکھ دیا تو اس مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ بھاڑا ہے. اصل جانور کو نکال کے اس کے اندر آپ نے اناج رکھ دیا تو یہ گودام ہے, اس مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کچھ اور ڈال دیا تو یہ مکان, اس کے اندر جو چیزیں آپ ڈالتے چلے جاتے ہیں لہٰذا وہ کمرے کی حیثیت کم سے کم ہوتی چلی جائے گی. لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے کیا کر دیا, اس مکان کو جہاں جانور تھا, جہاں پہلے سے اناج رکھا ہوا تھا, اس کو نکال کے آپ نے اس کے اندر کتابیں رکھ دی تو اس کو کہا جائے گا یہ مکتبہ ہے, یہ لائبریری ہے. اب وہ پہلی والی حیثیت نہیں کہ اس کی عظمت میں اضافہ ہوگا. اگر اسی مکان کو جس کو ایک زمانے میں ہم باڑا کہتے تھے یا گودام کہتے تھے, اگر اس کو اللہ کے نام پہ وقف کر کے مسجد بنا دے تو وہ مکان مکان نہیں رہے گا, وہ کمرہ کمرہ نہیں رہے گا, وہ مکان مسجد میں تبدیل ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ضرب کے اندر جو چیز ڈالتے ہیں اسی لحاظ سے وہ ضرب قیمتی بن جاتا ہے, وہ مکان قیمتی بن جاتا ہے. جب یہی مثال ہمارے باطن کے اندر ہے, اگر ہمارے دل کے اندر ہم نے صرف پیسے کی محبت ڈال دی کہ میں بڑا ہو جاؤں گا, نوکری کروں گا, کما لوں گا اور پیٹ پالوں گا اور شکم کے اندر ڈالوں گا, اگر ہمارے دل کے اندر, ہماری روح کے اندر اگر پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو پھر یہ دل نہیں ہے, یہ بینک کہا جائے تو بہتر ہے اس کے لیے, یہ بینک ہے اصل. جانور کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو گودام کہہ سکتے ہیں یا باڑا کہہ سکتا ہے, اس کو دل نہیں کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو آج کے ہمارے موضوع سے مربوط ہے وہ یہ ہے, لیکن اگر اسی دل کے اندر عشق مصطفیٰ اگر داخل ہو جائے تو وہ دل نہیں ہے, اسے مدینہ کہا جائے. جیسا مدینہ کا احترام ہے اسی طریقے سے آپ کا دل کا احترام ہو جائے گا, آپ محترم ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر عشق رسول موجود ہے. اصل جب عشق رسول آپ کے اندر داخل ہو جائیں تو جیسا مدینہ کو جو مقام حاصل ہے, مدینہ کی جو فضیلت ہے, مدینہ کا جو مقام ہے, آپ کے دل کو مقام حاصل ہو جائے گا. آپ نے عشق رسول کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے اندر عشق الہی کو بسا دیا تو وہ دل نہیں رہے گا, وہ عرش الہی بن جائے گا. اصل پھر آپ کا دل عرش الہی ہے, آپ کے دل میں رسول رہتے ہیں, آپ کے رسول دل کے اندر خدا بستا ہے, آپ کے دل کے اندر خدا رہتا ہے, اور یہ حدیث قدسی کے اندر ہے. اور جب اپنے دل کے اندر جب آپ رسول کو بسا دیں, اپنے دل کے اندر اپنے دل کو جب آپ مدینہ بنا دیں, اپنے دل کو رسول کا مسکن بنا دیں, تو جس طریقے سے رسول ہر ایک کے لیے رحمت ہے, آپ بھی ہر ایک کے لیے رحمت بن جائے گی. اصل پھر آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ فلسطین کے اندر ٹھیک ہے میرے مذہب کے تو کوئی ماننے والے نہیں ہے, لیکن کوئی انسان مر رہا ہے لہٰذا مجھے اس کی حمایت کرنی ہوگی. پھر شام کے اندر کوئی ہماری مذہب کے لحاظ سے ہماری کوئی حکومت نہیں ہے لیکن وہاں انسان کا قتل ہو رہا ہے، خود بخود ہمدردی پیدا ہو جائے گی مظلومیت سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دل کے اندر رسول کو بسایا، رسول ہر مظلوم کی ہمدردی کے لیے آگے آتے تھے. اللہ کے رسول کبھی 18-19-20 سال کے تھے، آپ مدینہ مکہ کے اندر موجود تھے، مظلوم کی حمایت کے لیے آپ نے ایک گروپ تشکیل دیا تھا، آپ جانتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں. اور جب آپ مکے کے اندر مدینے کے اندر حاکم بننے کے بعد، مکہ فتح کرنے کے بعد بھی آپ اس واقعے کو یاد کرتے تھے کہ اگر مجھے اس زمانے کے اس عہد کو یاد کر کے آج مجھے بلائے تو مظلوم کی حمایت کے لیے آج میں مقرن ہو جاؤں گا. کبھی فرماتے تھے کہ مظلوم کی حمایت کے لیے اس واقعے کو مجھے یاد دلا دے تو اس واقعے کو میں اونٹوں سے بڑا ہوا سونے کی قیمت پہ اس عہد کو توڑوں گا نہیں. اصلا مسئلہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ہمدردی کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے دل کے اندر عشق رسول نہیں ہے. اگر ہمارے دل کے اندر عشق رسول ہوتا تو لاہور کے اندر جو دھماکہ ہوا تھا، اگر عشق رسول ہوتا تو پورا شہر بند ہونا چاہیے تھا. وہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، وہاں تو خواتین شہید ہوئی ہیں، وہاں جو شہید ہوئے وہ سب کے سب بے گناہ شہید ہوئے ہیں. اب خود ہی بتائیے، آپ خود ہی احساس کریں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، آپ پر کیا اثر ہوا، مجھ پر کیا اثر ہوا، شہر پر کیا اثر ہوا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم زبان سے رسول کا نام لیتے ہیں، ہمارے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے. اصل رسول کی محبت سے مراد یہ ہے کہ رسول کی سیرت پہ چلنا. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال یا پتہ نہیں یہاں آئے تھے تو میں سیرت کا معنی آپ کے سامنے بتا رہا تھا. سیرت یا نہ روش، ایک خاص روش ہے رسول کی، اس روش پہ چلیں گے تو خود بخود کامیابی ملے گی آپ کو. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اگر ہمارے دل کے اندر رسول کو آپ جگہ دیتے ہیں، رسول کا مسکن بناتے ہیں، وہ دل مدینہ ہے. اگر خدا کو بساتے ہیں تو یہ عرش الہی ہے. پھر اور بہتر سمجھ میں آ جائے گی، کسی ایک مومن کے دل کو دکھانا عرش خدا کے پاس کتنا عظیم گناہ ہے. وہ اس لیے چونکہ وہ دل نہیں ہے، عرش الہی ہے. اصل کسی کے دل کو ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ عرش الہی کو ہلانے کے برابر ہے. کسی کے دل کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ عرش الہی کو کھلا دینے کے برابر ہے. تو قلب مومن اتنا بڑا ہو جاتا ہے، قلب مومن اتنا عظیم ہو جاتا ہے جتنے عرش کی وسعت ہے، مومن کے دل کی وسعت بھی اتنی بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد جب انسان کے دل کے اندر رسول آتے ہیں، جب انسان کے قلب اور روح کے اندر خدا بسنا شروع کرتا ہے، یعنی خدا کی جگہ بنتی ہے، کعبہ بن جاتا ہے مومن کا قلب، تو اسے یہ کائنات بہت چھوٹی نظر آتی ہے، خود بہت بڑا نظر آتا ہے اس کے لیے. پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ دنیا بہت زیادہ عظیم ہے، وہ کہے گا دنیا حقیر ہے، میں بہت عظیم ہوں. کیونکہ خدا خود فرماتا ہے لا یسعنی ارضی و سمائی، زمین و آسمان کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں اس کے اندر آ سکوں، لیکن قلب مومن میں اتنی بڑی وسعت ہے، اس کے اندر میں آ سکتا ہوں، اتنا وسیع ہو جاتا ہے. پھر جب انسان کے دل کے اندر رسول آ جاتے ہیں، خدا کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر یہ قومیت والا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے. قومیت چھوٹی نظر آتی ہے، دل بڑا نظر آتا ہے. پھر ذاتی مفادات سامنے سے ہٹ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ظاہری سرحدیں سب کے سب ہٹ جاتی ہیں. کیوں؟ اس کا دل کائنات سے بھی بڑا ہو گیا ہے. جب کائنات سے بڑا ہو گیا ہے تو یہ قومیت کے جو مسائل ہے، یہ ذاتی جو مفاد ہے، یہ سیاسی ان مسائل ہے، یہ سب کا سب خود بخود ہٹ جاتا ہے، اس سے بلند ہو جاتا ہے. نہ فقط اس سے بلند ہو جاتا ہے بلکہ موت و حیات سے بھی بلند ہو جاتا ہے. امام حسین کو مشورہ دینے والے کہتے ہیں مولا عراق کی طرف نہ جائیں، آپ شہید ہونے والے ہیں، آپ کی شہادت واقع ہوگی، آپ قتل ہو جائیں گے. آپ کے نانا اس واقعے کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، تو آپ نے سر جھکا کے ارشاد فرمایا کہ زندہ رہنا اور مرنا اہم نہیں ہے، خدا کی رضا کہاں ہے وہ اہم ہے. اصل آپ نے دیکھا کہ پھر موت و حیات کے تصور سے بھی بلند ہو جاتا ہے. پھر ان کی نگاہ کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ اگر خدا ناراض ہے تو زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب پروردگار ہی ناراض ہے تو زندہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ راضی ہے تو پھر مرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے اصلا. تو عزیزان محترم، آج کے درس کے اندر، آج کے جو چند منٹ میں نے آپ کا لیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں زبانی طور پر کسی رسول کی تعریف کرنا کافی نہیں ہے، رسول کو دل کے اندر بسانا ہوگا اور اس مقولے پر عمل کرنا ہوگا کہ جو بھی داڑھی رکھتا ہے اس کو اسلام نہ سمجھے کہ داڑھی کے اندر اسلام نہیں ہے، اسلام کے اندر داڑھی ہے. مناسبت ہے، داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب تک دل اسلام نہ ہو جائے، دل کے اندر اسلام داخل نہ ہو جائے. دو مرحلہ ہے، ایک ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ انسان دین کے اندر داخل ہو جانا یہ ایک مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ دین کے اندر تو داخل ہو گیا، دین اس کے اندر داخل ہو جانا، یہ دونوں الگ الگ ہیں. دین کے اندر داخل ہونا الگ ایک مرحلہ ہے، اور دین ہمارے دل کے اندر داخل ہونا یہ دوسرا مرحلہ ہے. ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ دین کو، خدا کو، رسول کو اپنے دل کے اندر بسا دیں، اپنے دل کے اندر داخل کریں. جب ہمارے دل کے اوپر اللہ کی حکومت ہوگی، جب ہمارے دل کے اوپر عشق رسول ہوگا، تو ہماری آنکھیں خود بخود وہاں جائیں گی جہاں رسول حکم دیتے ہیں یا اللہ حکم دیتا ہے، اس لیے کہ آنکھیں تو وہیں جاتی ہیں جہاں دل حکم دیتا ہے. اس کے بعد انسان کا ہاتھ وہیں پہ حرکت کرے گا جہاں انسان کا دل حکم دیتا ہے. جب دل کے اوپر اللہ کی حکومت ہوگی، تو خود بخود ہمارا ہاتھ کی حرکت بھی خود بخود ہماری جو ہے وہ اسلامی ہو جائے گی. یعنی ہمارے دل کے اندر جو دارالحکومت ہے وہ ہمارا دل ہے. یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر عشق رسول ہے یا نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے دل کے اندر اللہ ہے یا نہیں ہے، رب ہے یا نہیں ہے. جب ہمارے دل کے اندر یہ پتہ چلے کہ رب ہے، عشق رسول ہے، تو جس طریقے سے اللہ کے رسول عالمین کے لیے رحمت ہے، اسی طریقے سے وہ مومن جس کے دل کے اندر رسول کا عشق موجود ہوگا، وہ بھی ہر ایک کے لیے رحمت کے طور پر سامنے آ جائے گا. اس کے دل کے اندر ہمدردی ہوگی، وہ صفات جو اللہ کے رسول کے ہیں وہ صفات اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. یہ جو میلاد منانے کا مقصد کیا ہے، ان کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے. جیسے میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، سامنے آگ ہے، آگ کے سامنے لوہا رکھے تو کیا ہوگا، یہ لوہا جتنے آگ کے نزدیک ہوگا وہ حرارت جو آگ کی ہے وہ لوہے کے اندر تبدیل ہو جائے گی. یعنی آگ کی حرارت لوہے کے اندر آ جائے گی، لوہا بھی گرم ہوگا. اور اس لوہے کو جتنا نزدیک کرے آپ لوہے آگ کے ساتھ، تو آگ کی خصوصیت اس کے اندر آ جائے گی. یہاں تک کہ اگر وہ لوہا طاقت پیدا کرے کہ وہ آگ کے اندر کود جائے، تو پھر باہر سے آنے والے کو تشخیص اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، اس میں اصلی آگ کون سی ہے، بعد میں ڈالنے والا لوہا کون سا ہے اصل. لیکن بہرحال جدائی پر فرق ہوگا کہ جب جدا کریں گے تو لوہا پھر دوبارہ لوہا بنے گا. تو ہم جو رسول کا کی یاد بناتے ہیں، یا اہل بیت کی یاد بناتے ہیں، یا اصحاب کرام کی یاد بناتے ہیں، مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ ہم ان کے نزدیک ہو جائیں. جب نزدیک ہو جائیں گے تو وہ خوبیاں ہمارے اندر منتقل ہو جائیں. صرف ثواب کے لیے نہیں ہوتا ہے، ثواب اپنی جگہ پر ہے، اجر اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اصل مقصد ہے یاد بنانے کا، وہ اصل مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم ان سے نزدیک ہو جائیں، ان کی ولادت، ان کی شہادت، ان کی مناسبت سے نزدیک ہو جائیں. جب نزدیک ہو جائے تو جس کے ساتھ نزدیک ہوئے ہیں وہ خصوصیات ہمارے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. آپ بکری کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کے کپڑے پر کہیں نہ کہیں دبا آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں. اگر آپ عطر بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے کے پاس جائیں گے، تو خوشبو نہ بھی لگا رہے تب بھی بدن پر خوشبو آ ہی جائے گی، چونکہ آپ نے ان کی صحبت اختیار کی ہے. اسی طریقے سے رسول سے جتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے، رسول کی خصوصیات اور رسول کی خوبیاں ہمارے اندر منتقل ہو جائے گی. یہ اصل مقصد ہے. خوب، اب جس نبی کو ہم یاد کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، ان کے احسانات کی طرف کچھ اشارہ کرو. اگر بالفرض ہونا ان کے آنا کتنا احسان ہے، وہ نوری ہونے کے باوجود زمین پر آنا سب سے بڑی رحمت ہے، باقی رحمت ہے اپنی جگہ پر. وہ نوری ہے، وہ نور سے بنا ہوا ہے، اس کے باوجود وہاں سے ہماری ہدایت کے لیے زمین پر آنا یہ ایک رحمت ہے. اور دوسری دفعہ قاب قوسین او ادنا کی منزل پر پہنچنے کے بعد دوبارہ زمین پر تشریف لانا دوسرا احسان ہے. رسول دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو کس کے لیے ہے؟ آپ اور ہمارے لیے. ان کی حیات بھی ہمارے فائدہ، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. ان کا معراج پہ جانا بھی ہمارے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے. ان کی حیات، ان کا ایک ایک حیات کا لمحہ آپ اور ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے. اصل اب کچھ دیر کے لیے، جیسے میں پچھلے سال عرض کر رہا تھا، فرض کر لے کہ اگر یہ رسول نہ ہوتے تو کیا ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہم کس کی نسل ہے، کس کی اولاد ہے. شاید آج ہم کہہ رہے ہوتے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں، بندر سے انسان بنے ہیں، ہم اپنے آبا و اجداد کو بندر قرار دے رہے ہوتے. یہ اللہ کے نبی ہیں جو آ کے لوگوں کو سمجھاتا ہے تم بندر کی اولاد نہیں ہو، تم آدم جو خدا کا نبی ہے، خدا کا ولی ہے، اس کے بندے ہو تم. تو انسان کو یہ شرافت کہ تم نبی زادہ ہو، نبی کی اولاد میں سے ہو، یہ کس نے سمجھایا ہے؟ یہ رسول نے سمجھایا ہے، رسول نے بتایا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، اگر یہ نبی نہ بتاتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدم کون تھے، ابراہیم کون تھے، اسماعیل کون تھے. اگر 1,24,000 انبیاء کے بارے میں اگر آپ کو اور ہم کو کچھ معلوم ہے، تو اس نبی کے صدقے میں ہے، اس نے بتایا ہے. کہ اگر یہ نہ بتاتے تو ہمیں انبیاء کی تعداد بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتی. یہ بھی سب کے سب نبی کی وجہ سے ہے. تو زمانے ماضی اگر ہمارے سامنے واضح ہے تو اس نبی کی صدقے میں، اس نبی کے صدقے میں. اور اللہ کس عمل سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اگر یہ نبی تشریف نہ لاتے، اس لیے کہ اللہ مانند روح ہے، نظر نہیں آتا. جس طریقے سے روح نظر نہیں آتی ہے تو روح راضی ہے ناراض ہے کس سے پتہ چلتا ہے؟ آپ کے چہرے سے پتہ چلتا ہے. جیسے کہ میری تقریر سے کچھ لوگوں کو تو تکلیف ہو رہی تھی، میں آپ کے چہرے ہوتے کہ بتا سکتا ہوں کہ تقریر سے خوش ہے یا نہیں ہے. حالانکہ خوش ہونا ناراض ہونا آپ کی روح کی خصوصیت ہے، لیکن مجھے کیسا پتہ چل رہا ہے؟ آپ کے چہرے سے، آپ کی حرکات سے. تو اللہ نے جس طریقے سے راضی اور ناراض ہونے کے لیے روح کو، روح کی راضی اور ناراض ہونے کے لیے چہرے کو ترجمان بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے اپنے راضی اور ناراض ہونے کے چہرے کو اللہ نے اپنے نبی کو قرار دے دیا ہے. کہ دیکھو جس سے نبی خوش ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے. نبی کی خوشی سے اللہ کی خوشی کا اندازہ ہوتا ہے، نبی کا ناراض ہونے سے اور ان کے اہل بیت کے ناراض ہونے سے اللہ کا ناراض ہونا. ورنہ اگر یہ بیچ میں نہ ہو تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اللہ کس عمل سے راضی ہوتا ہے، کس عمل سے ناراض ہو جاتا ہے. تو زمانہ حال بھی اگر واضح ہے تو اسی نبی کے صدقے میں ہے. پھر اگلا مرحلہ اور آخری مرحلہ آپ کی سمجھ کو تمام کر رہا ہوں. مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، برزخ میں کیا ہوتا ہے، اگر یہ نبی بیان نہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اس آخری نبی کا صدقہ ہے کہ انہوں نے تاریخ پڑھ کر یا کتابیں پڑھ کے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ خود معراج پر جا کر خود دیکھ کر بیان کیا ہے کہ جنت میں یہ نعمت موجود ہے، جہنم اس چیز کا نام ہے، برزخ اس چیز کا نام ہے. مشاہدہ کر کے وہاں جا کے کئی بار معراج پر جا کر دیکھ کر ہمیں بتا دیا ہے کہ جہنم ایک حقیقت ہے، جنت ایک حقیقت ہے، یہ تمام برزخ کے مناظر ہے. سب کے سب کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے. اگر اللہ کے نبی نہ بتاتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلی قبر، پہلی رات قبر میں کیا ہوتا ہے، برزخ میں کیا ہوتا ہے، قیامت میں کیا ہوتا ہے. یہ سب کے سب اگر واضح ہے تو اس عظیم نبی کی برکت سے ہے، اس کی رحمت سے ہے. اگر یہ چیزیں نہ، اگر اللہ کے نبی تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں ماضی کا پتہ چلتا، نہ حال کا پتہ چلتا، نہ آئندہ کا پتہ چلتا. لہذا میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں اور یہی گزارش کرتا ہوں آپ کے لیے بھی اور ہمارے اپنے لیے بھی ہے کہ دل کے اندر عشق رسول کو ڈال دے. بقول علامہ اقبال، بمصطفیٰ برسان خویش را، کہ دین ہما اس رسول تک پہنچا دے. دین ہما وہی ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حدیث، اگر آپ کا سلسلہ رسول تک نہیں پہنچتے ہیں تو سب کا سب بھول حبی ہے، بھو جہلی ہے. یہ سب کا سب ابو جہل ہے، ابو لہب کا سلسلہ ہے. سلسلہ نبی تک پہنچنا ضروری ہے، اور نبی مرکز وحدت بھی ہے. باقی تمام کو اگر حیثیت ہے تو نبی کے صدقے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جس کا سب سے بڑا مقام ہے وہ اسی نبی کا ہے. میں نے شاید آپ کا وقت زیادہ لیا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میدان کے اندر جوان، آپ جوان ہیں اور نوجوان ہیں، اور اللہ کے نبی جوانوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. یہ تعالیٰ کے موضوع رہ گیا. اور اللہ کے رسول جوان کو کتنی اہمیت دیتے تھے، میں ایک مثال بتا دوں. جب یہ احد کا معرکہ ہوا، حملہ ہوئے، تو رسول نے مشورہ کیا، لوگوں سے جمع کیا، مشورے سے کام کرتے تھے آپ. تو اللہ کے رسول اور بزرگوں کا مشورہ یہ تھا کہ ہم یہ جنگ جو ہے مدینہ کے اندر لڑیں گے، چونکہ دشمن مکہ سے آئیں گے، ان کو گلی کا پتہ نہیں ہے، ہم یہاں بہتر لڑ سکیں گے. لہٰذا بزرگوں کا یہ مشورہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر جنگ لڑیں گے، جس میں خود رسول بھی شامل تھا. فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر آنے دو دشمن کو، ہم یہاں جنگ کریں گے. لیکن آپ جیسے جوانوں کا یہ ارادہ تھا، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم جیسے جوان ہوتے ہوئے یہ کس طرح اجازت دے سکتے ہیں کہ دشمن ہمارے شہر کے اندر داخل ہو جائے؟ ہم سے یہ گوارا نہیں ہو سکتا، ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ سے باہر یہ جنگ لڑے. جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے رسول خود جو ہے اپنے رائے کو پیچھے رکھ کر، اپنے ارادے کو پیچھے رکھ کر، جوان کی رائے کو اہمیت دے کے باہر نکلے. پھر جوانوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو صرف مشورہ دیا تھا، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، ہم یہی جنگ کرنے کو پسند کریں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب نبی ایک دفعہ جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں تو پھر پیچھے پلٹ کے نہیں جاتے ہیں. میں بھی آپ کی طرح جوان ہوں، ہم بھی یہی چاہیں گے کہ باہر جا کے جنگ لڑیں گے. تو اللہ کے رسول مشورہ کرتے تھے، اور مشورے کے اندر جوان کے مشورے کو اہمیت دیتے تھے، یعنی باصطلاح جوان کو ایک جہان سمجھتے تھے، ایک جوان کو ایک جہان سمجھتے تھے اور اہمیت دیتے تھے. تو آپ کی اہمیت ہے، ظاہر ہے. آنے والا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو بہت بڑا سوچنا ہوگا. آپ نوکری کرنے کے بجائے دوسروں کو نوکری دینے کا سوچنا ہوگا. آپ کسی کا نوکر بننے کے بجائے لوگوں سے خدمت لینے کا آپ کو سوچنا ہوگا. آپ کو بہت بلند سوچنا ہوگا، بہت ہی زیادہ بلندی پر آپ کو جانے کا خیال کرنا پڑے گا، چونکہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے شہر اور ملک کے حالات آپ کے ہاتھ میں ہے کہ سب کے لیے یہ ملک کھلونا بنا ہوا ہے. پھر دوبارہ تکرار کرتا ہوں کہ ہمیں شام میں کیا ہو رہا ہے ہمیں درد ہے، لیکن اپنے لاہور کے اندر کتنے شہید ہوئے ہمیں کوئی درد نہیں ہے، ہم اس کے اوپر افسوس اظہار نہیں کر رہے، لہٰذا ہم بہت دور نکل چکے ہیں، اپنے لحاظ سے بہت بے حیث ہو چکے ہیں، کہ اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس نبی کے صدقے میں، اپنے اس حبیب کے صدقے میں جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عاقبت کو بھی اور ہماری دنیا دونوں کو خیر فرما دے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔